حضرت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تمام مرحومین مومنین مومنات کی ارواح کی بلندی کے لیے، بالاخص وہ لوگ جو حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جرم میں شہید کیے گئے اور شہید کیے جا رہے ہیں، تمام کی ارواح کی بلندی کے لیے، علماء عرفاء فقہا مناجع الزام سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے گا. متصل قرار فرمایا ہے، اس خدا کا انتہائی شکر ہے، اس نے فرش عزا پر بیٹھنا نصیب کیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرد دموں تک، روز قیامت تک خدا ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، پرچم عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اسی محبت کے صدقے میں وارث اہل بیت کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. پردگار عالم نے انسان کو ایک خاص بصیرت کے ساتھ اور شناخت کے ساتھ دنیا کے اندر ارسال فرمایا, اور خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کی قیمتوں کو اسی بصیرت کے اوپر قرار دیا ہے. ایک انسان اپنے سادہ سے شعور کے ساتھ ایک نماز پڑھتا ہے, اس کی ایک قیمت ہوتی ہے اللہ کے نزدیک. یہی اللہ کا کوئی عارف بندہ ایک سجدہ کرتا ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک, اس کی قیمت کہیں زیادہ ہوتی ہے. اور اگر کہیں یہی امیر المومنین کی ذات صرف سوتے رہیں تو اس کی قیمت کہیں اور جاتی ہے. یہ خدا کا نظام ہے, سب کا سب شناخت کے اوپر. زیادہ اگر کوئی عمل کے درجہ طے کرنا چاہتا ہے کس عمل کا کیا درجہ ہے, تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس نے انجام دیا ہے اس نے کس شناخت کے ساتھ انجام دیا ہے. کبھی ممکن ہے کوئی صدقہ دینے والا خدا تعالیٰ کی راہ میں کروڑوں روپے صدقہ کرے اور وہ اس کو نصیب نہ ہو سکے جو کوئی انسان دو سکے دے کر خدا تعالیٰ کی راہ میں حاصل کر سکتا ہے. اب اس حقیقت کے پیش نظر کہ سب کا سب شناخت کے اوپر ہے, معرفت کے اوپر ہے, شاید بعض اوقات ضروری ہے کہ ہم اپنے کام کے اندر شناخت حاصل کریں, اپنے کام کے بارے میں بھی معرفت حاصل کریں. اور ہر انسان کے لیے اپنی زندگی میں بہت ضروری ہے. ہم اور آپ جو اس وقت الحمدللہ رب العالمین فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہوئے, یہ کیوں قربانیوں کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے کیوں ہمیں یہ سعادت دی ہے, اس سعادت کے نتیجے میں کون سی ذمہ داریاں جو ہمارے سر کے اوپر آئی ہیں, ان ذمہ داریوں کا اگر ہم انجام دینا چاہتے ہیں تو اس کا مناسب ترین طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک خاص موضوع کو لے کر ان چند ایام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, لیکن اس سے پہلے آج تمہید کے طور پر بھی اور ضرورت کو احساس کرتے ہوئے بھی خود سعید الشہدا کی عزاداری کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ موضوع کے اوپر منتقل ہوں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ عزاداری کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ ہمارا پرسپیکٹو بہت واضح ہو, ہم کس نقطۂ نظر سے کس ہدف اور مقصد سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان بعض اوقات کسی کام کو مسلسل انجام دے رہا ہوتا ہے لیکن بہت سختی کے ساتھ, بہت محنت کے ساتھ, بہت قربانیوں کے ساتھ انجام دیتے ہوئے بھی بعض اوقات اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, اس کی مصلحت کیا ہے, اس کو کرنے کا بہترین طریقہ کار کیا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم عام زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے. مجھے عام زندگی میں جو قریب ترین مثال نظر آتی ہے وہ تعلیم کی مثال نظر آتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کروڑوں بچے اسکول جا رہے ہیں, ان کروڑوں بچوں کو دسیوں لاکھ اساتذہ تعلیم دینے کے لیے استاد بنے ہوئے ہیں, ان کروڑوں بچوں کو سکھانے کے لیے لاکھوں اسکول کھلے ہوئے ہیں, تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں. بعض اوقات سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اسکول چل رہا ہوتا ہے, بچے آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, ٹیچرس بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن صرف ایک چیز نہیں ہوتی اور وہ تعلیم ہے, علم نہیں ہوتا. بدقسمتی سے معاشرے کے اندر ایسا بہت ہوتا ہے. آپ تصور فرمائیے اگر آپ کے شہر کے اندر ہزاروں اسکول ہوں اور میں آپ سے پوچھوں کہ ان ہزاروں اسکولوں میں کتنے اسکول ایسے ہوں گے جہاں واقعاً بچوں کو علم دیا جا رہا ہوگا, تو ان کی تعداد بہت کم ہوگی. باقی بہت کچھ ہو رہا ہوگا, بچے لینگویجز سیکھ رہے ہوں گے, بچے اسکل سیکھ رہے ہوں گے, ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہوں گے, لیکن وہ جس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا کام ہے کہ علم دے, وہ علم دینے والے ادارے کتنے ہیں ہمارے پاس, ان کی تعداد پر انتہائی کم رہ جائے گی. میں احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں کے ساتھ بعض اوقات زندگی میں یہی ہو جاتا ہے, ہم لوگ اپنے کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں, 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی گزارتے ہیں, اور ایک خاص موقع پر ایک سوال ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں, میری 70 سال کی زندگی کا ہدف کیا تھا, کس مقصد سے گزاری. اور بہت اچھا ہے کہ بجائے یہ کہ انسان زندگی کے ایسے موڑ پر پہنچ کر یہ سوال کرے جب وقت بہت تھوڑا سا رہ جائے, بہت بہتر ہے یہ سوال جوانی میں کر لے, اپنے آپ سے شروع میں کر لے. تو آپ چونکہ کافی لوگ اس عمر میں ہیں کہ جن کو ہم جوانی کی عمر کہہ سکتے ہیں, لہذا میں آپ کی خدمت میں اس کو صراحتاً عرض کر رہا ہوں, اپنی زندگی میں ایک سوال بار بار کیجئے گا, ہم کس کام کے لیے زندہ ہیں, ہماری زندگی کا اصلی ترین کام کیا ہے. آپ بہت سارے کام اپنی زندگی میں کر رہے ہیں جو آپ کی زندگی کا اصلی کام نہیں ہے, وہ یہاں رہنے کا تقاضا ہے جو آپ کو اور مجھے کرنا ہے. اگر آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں آپ کو کھانا پینا کرنا ہے. اگر آپ یہاں اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو آپ نے سونا دیا ہے, آپ نے لباس پہننا ہے, آپ نے لوگوں سے ملنا ملانا ہے. لیکن ایک سوال بنیادی طور پہ اپنے آپ سے کیجیے گا, خدا نے کس کام کے لیے خلق کیا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہو گیا کہ خدا نے کس کام کے لیے خلق کیا ہے تو آپ ہر کام کے پیچھے اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے, میں نے وہ ہدف حاصل کیا یا نہیں کیا. بالکل جس طرح آپ کی زندگی میں اہم ہے کہ آپ بار بار اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے رہیں, مجھے خدا نے کیوں خلق کیا, میں وہ ہدف حاصل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اسی طرح انتہائی اہم ہے ہم عزاداری سید الشہداء کے معاملے میں جو ہماری شہ رگ سے زیادہ اہم ہے, اپنے آپ سے ایک سوال کرتے رہیں, یہ عزاداری کیوں انجام پا رہی ہے, اس کا ہدف کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اب میں کچھ مجموعی قوانین آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا, اس سے ہم کچھ نتائج حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد,
صلی علی محمد و آل محمد.
کیا کسی ایک لائن میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزاداری کا ہدف کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ آپ یہ بتائیے عزاداری کا ہدف کیا ہے, ایک لائن میں کہہ سکتے ہیں؟ ایک لائن میں کہہ سکتے ہیں, اجمالی جملہ ہوگا, تفصیل نہیں ہوگی. ایک لائن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو امام حسین کی شہادت کا ہدف ہے وہی عزاداری کا بھی ہدف ہے, جو شہادت کا ہدف ہے وہی عزاداری کا ہدف ہے. کیوں؟ شہادت کس کی یاد میں ہے؟ عزاداری در حقیقت کس سمت لے جانے کے لیے؟ عزاداری کا کام یہ ہمیں شہادت کی سمت لے کر جائے. اگر عزاداری کا کام یہ ہے کہ ہمیں شہادت کی سمت لے کر جائے, اور عزا کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو غم منا رہے ہیں, آپ سید الشہداء کی شہادت کا غم منا رہے ہیں, تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا سید الشہداء کی شہادت کس ہدف سے تھی. جس ہدف سے سید الشہداء کی شہادت تھی بالکل اسی ہدف کے لیے یہ عزاداری منعقد ہونی چاہیے, بے عینہ ہوئی ہونا چاہیے. اور اگر وہ نہیں ہو پا رہا تو پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ناقص ہے, وہ کامل نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے, بلکہ مثال نہیں ایک نقطے کے ذریعے سے شروع کروں گا, اگرچہ شاید آغاز کرنے کے لیے اچھا نقطہ نہیں ہے لیکن توجہ دلانے کے لیے شاید اچھا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
صلی علی محمد و آل محمد.
سید الشہداء کی شہادت کو جو کوئی بھی دیکھتا ہے اور شہادت کی بعض تفصیلات کے اوپر غور کرتا ہے تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ سید الشہداء کا ہدف خدا سے کم کوئی چیز نہیں ہو سکتی. خدا اس کا ہدف ہے. اس کی وجہ یہ کہ سید الشہداء نے اپنی زندگی میں سب کچھ قربان کر دیا, جس کو کہا جا سکے کہ یہ ہدف بن سکتا ہو وہ سب کا سب سید الشہداء نے قربان کر دیا تھا, یا کسی ایسی جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ بچنے کا امکان انتہائی کم رہ گیا تھا. خدا تعالیٰ نے معجزے سے امام چہارم کی حفاظت فرمائی, ورنہ اگر ظاہری طور پر دنیا کے اسباب اور دنیا کی علتوں کو دیکھا جائے تو پھر چوتھے امام کی جان نہیں بچ سکتی تھی. خدا تعالیٰ نے معجزہ کیا کہ چوتھے امام کی جان محفوظ رہی. اگر اس نقطے کو دیکھیں کہ سید الشہداء نے اپنی ساری نسل قربان کر دی تھی تو اب خدا کی سوا کیا ہدف ہو سکتا تھا؟ سید الشہداء کو تو کچھ بچا ہی نہیں تھا, یہاں پہ نہ گھر بار میں کچھ بچا تھا نہ دنیا کے اعتبار سے کچھ بچا تھا. تو اس کا مطلب ہے سید الشہداء کی نظر صرف خدا پر تھی اور محض خدا نے اتار کے اس کام کو انجام دیا. اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ اس سے ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارا ہدف خدا سے کم عزم میں کچھ اور ہے تو پھر غلط ہے, پھر صحیح نہیں ہے. مثلاً کیا ہو سکتا ہے؟ خدا نہ کرے اگر ہدف ہم خود ہیں, ہماری ذاتیات ہیں, ہماری انانیت ہے, ہماری خود پسندیاں ہیں, اگر یہ ہدف ہے اس کا مطلب ہے اس کا شہادت امام حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس قسم کی عزا کا پھر شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر عزا کا ہدف یہ ہو گیا کہ میرا نام کہیں ذکر ہو جائے, صاحب خانہ کا کہیں نام ذکر ہو جائے, اس کا مطلب ہے اس کا شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سید الشہداء نے نام کی خاطر کچھ نہیں کیا تھا, سید الشہداء نے خدا کی خاطر کیا تھا. کاش ہم لوگ اپنی عزا کے اندر اتنے خالص ہو جائیں, اتنے خالص ہو جائیں کہ ہم میں سے کسی کا ہدف کچھ نہ ہو, صرف امام حسین کا نام ہدف بنتا ہو. کاش ہم لوگ وہاں تک پہنچ جائیں انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد,
صلی علی محمد و جل فرج.
اچھا اس کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی لے سکتے ہیں اور اس کی کچھ نہ کچھ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ اپنی زندگی میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر ہم کہیں مجلس پڑھیں تو سننے والوں کی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے. وہ میں جو تین چار پوائنٹس عرض کرتا ہوں ان میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ عمل کی زندگی ہو, جو بھی باتیں کی جائیں یہاں پر عمل کی باتیں کی جائیں, اس سے ہم پہ بھی کوئی فرق پڑے آپ پر بھی کوئی فرق پڑے اور وہ پازیٹو فرق ہو, ہم اہل بیت کی سمت اور تیزی سے بڑھ سکیں. عمل کی دنیا میں کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں, فرض کیجئے, اور یہ تھوڑا سا سخت قانون بن سکتا ہے, اس پہ ذرا سا غور فرمائیے گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اپنے خلوص کو چیک کرنے کے لیے, اپنے اپنے خدا کے ساتھ خلوص کو چیک کرنے کے لیے ایک پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے میرے جیسوں کے لیے. مثلا اگر میں نے کوئی پوائنٹ کہا, کوئی نقطہ پیش کیا, کوئی اور مجھے سنانے والا یہی نقطہ کسی اور سے منسوخ کر کے سنائے, کہ میرے دل میں خواہش آتی ہے کہ اس سے کہوں یہ میں نے کہا تھا. اگر یہ خواہش آتی ہے اس کا مطلب میں خدا کے لیے خالص نہیں ہوں, اس کا مطلب میں نے بندوں کے لیے کہا ہے, میں نے اللہ کے لیے نہیں کہا. ورنہ مجھے کیا غرض کہ کوئی اعتراف کرے یا نہ کرے کہ میں نے کہا یا کسی اور نے کہا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر. اسی طریقے سے میں کسی شاعر کے لیے کہوں گا, ایک شاعر ایک کلام کہے, کوئی اور اس کلام کو سنائے اور سنائے کہ کسی اور نے کہا ہے, اس کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ برا لگے گا. اور میں بتا رہا ہوں یہ معیار اچھا معیار نہیں ہے, اس کو برا نہیں لگنا چاہیے تھا. اگر اس نے امام حسین کے لیے کہا ہے تو سید الشہداء جانتے ہیں کس نے کہا ہے, کیا فکر ہے کہ کسی اور کی منہ سے نکلے یا میرے منہ سے نکلے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ معیار اس بات کا ہے کہ ابھی ہم خالص نہیں ہوئے, ابھی ہم خالص نہیں ہوئے. ہاں ہم لوگ راستے کے اوپر جدوجہد کر رہے ہیں. اسی طریقے سے عزیزان محترم, جیسے میں نے شاعر کا عرض کیا, جیسے میں نے پڑھنے والے کا عرض کیا, اسی طرح صاحب خانہ کا مسئلہ بھی ہے. کوئی آدمی مجلس کرائے اور کسی کو پتا نہ چلے کہ کس نے کروائی ہے, کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اگر کام خدا کے لیے ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے کسی کو پتا چلے کہ کس نے کروائی ہے؟ لیکن ہم ان معیارات سے بہت دور چلے گئے. اچھا اگر یہ قبول کرتے ہیں آپ کہ ہم اس معیار سے دور چلے گئے, تو پھر ایک اور بات سمجھ جائیے, کیوں ہماری ذکر کے اندر تاثیر کم ہے. اس خاطر ہمارے ذکر میں تاثیر بھی کم ہے, چونکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اصل معیار خلوص ہے, اور اگر کسی کام میں خلوص میں کمی آ جائے تو پھر اس کی تاثیر میں بھی کمی آئے گی. اگر میں اور آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اپنے خلوص کو بڑھا دیجئے, اپنے خلوص کو بڑھائیں. آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کوئی آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے, آپ کو کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کوئی آپ سے منسوب کرے یا کسی اور سے منسوب کرے. جب تک آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم اور آپ اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تب ہمارے اندر امپروومنٹ آئے گی. اور میں نے آپ کی خدمت میں پوائنٹ عرض کر دیا ہے, کوشش کیجئے آپ اور میں اپنی زندگی میں اس کو کہاں پر عمل میں لا سکتے ہیں, اس کا اوپر میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں. میں نے اپنے لیے عرض کیا کہ میں ایسے عمل کر سکتا ہوں, کسی شاعر کے لیے عرض کر دیا, کسی مجلس منعقد کرنے والے کے لیے عرض کر دیا. آپ سننے والے کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر کیسے عمل کر سکتے ہیں کہ آپ کا خلوص بڑھنا شروع ہو جائے؟ آپ کی خاطر آپ کے حوالے سے ایک پوائنٹ مجھے سمجھ میں آتا ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر,
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
یہ پوائنٹ تھوڑا سا سخت پوائنٹ ہے اور تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی ہے, اور شاید کوئی اور سمجھے کہ ارادہ کسی اور کے اوپر کہنے کا ہے, لیکن ارادہ خدا جانتا ہے کچھ نہیں ہے. صرف اس پوائنٹ کو سنیے گا. ہم نے اس کے اوپر بہت غور کیا کہ جن جگہوں کے اوپر عزاداری کے نام پر انصاف نہیں ہو رہا وہاں ذمہ دار کون ہے؟ آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا, بعض جگہوں پہ عزاداری کے نام پہ انصاف نہیں ہو رہا, نہ انصافی ہو رہی ہے, کچھ نشہ پرستی ہو رہی ہے, کچھ دنیا پرستی ہو رہی ہے, کچھ دکھاوا بھی ہو رہا ہے بعض جگہوں کے اوپر. اکثر جگہوں پہ کام پر خلوص ہے, اکثر جگہوں کے اوپر خلوص سے کام ہوتا ہے, بعض جگہوں پہ صحیح نہیں ہوتا. یہ جو نہیں ہوتا اس میں ذمہ دار کون ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ مجلس کے منعقد کرنے میں تین گروہ ہوتے ہیں جو شامل ہوتے ہیں. جب بھی مجلس منعقد ہوتی ہے تین گروہ اس کے اندر ہوتے ہیں. آپ اس کو اپنی زبان میں پارٹیز کہہ سکتے ہیں, میں پارٹی نہیں کہنا چاہتا لیکن چونکہ آپ اس سے شاید زیادہ آسانی سے سمجھ جائیں اس کو, آپ اس لیے آپ پارٹی کہہ سکتے ہیں. تین افراد, تین قسم کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جن کو آپ, ہمارا معاشرہ, آپ سے میرا مطلب آپ لوگ نہیں ہو, ہمارا معاشرہ, ہمارا معاشرہ کہتا ہے بانیان مسجد مجلس. اور تو میں بانیان مجلس کی اصطلاح کو بہت اچھا قبول نہیں کرتا, میں ذہن یہ نہیں مانتا. بانی کا مطلب ہوتا ہے بنا ڈالنے والا, مجلس کی بنا چوتھے امام نے ڈالی ہے. میرے نزدیک بانی کا, بانی کی اصطلاح شاید اچھی اصطلاح نہیں. اب زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہو مجلس کا انتظام کرنے والے, منتظمین مجلس. بانیان مجلس کی اصطلاح میرا اپنا دل کہتا ہے کہ شاید کوئی اچھی اصطلاح نہیں ہے, وہ وہاں پر ایسے. ایک گروپ وہ ہے, ایک لوگوں کی قسم وہ ہے جو منتظمین مجلس ہیں, مجلس منتظم انتظام کرنے والے. اچھا, ایک وہ لوگ ہیں جو پڑھنے والے ہیں. پڑھنے والے میں بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں, اسی طرح منتظمین میں بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں. منتظمین میں کوئی گھر کی مجلس منعقد کرنے والا ہے, وہ بھی منتظم ہے. امام بارگاہ کی دیکھ بھال کرنے والے, وہ بھی منتظم ہیں. اسی طرح پڑھنے والوں میں کئی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. پڑھنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو صلوۃ سلام پڑھ رہے ہیں, وہ لوگ بھی ہیں کہ جو مثلا مجلس پڑھ رہے ہیں, خطابت پڑھ رہے ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو نوخانی کر رہے ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں جو مثال کے طور پر ذکر سعید و شہدا کسی اور حوالے سے کر رہے ہیں. تیسری صنف ہے سننے والوں کی. آپ لوگ جو ہم نے سننے کے لیے تشریف فرمائے, وہ سننے والے کہیں بھی ہو سکتے ہیں, انٹرنیٹ بھی ہو سکتے ہیں, سامنے بھی ہو سکتے ہیں, گھروں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, لاؤڈ اسپیکر سے سننے والے سب ہو سکتے ہیں. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ جو تین گروہ ہیں آپ کے پاس, اگر مجلس میں کوئی غلط کام ہو رہا ہو, سب سے بڑے ذمہ دار کون ہے؟ اچھا, آپ ظاہر ہے کہ فوراً کہہ سکتے ہیں کہ پڑھنے والا سب سے بڑا ذمہ دار ہے, پڑھنے والا سب سے بڑا ذمہ دار ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے منتظمین سب سے بڑے ذمہ دار ہے, صحیح. اور میں اپنی دانش میں میں کہوں گا سب سے بڑے ذمہ دار آپ لوگ سننے والے. کیوں؟ ایک طاقت ہے سننے والوں کے پاس جو نہ منتظمین کے پاس ہے نہ پڑھنے والوں کے پاس ہے. وہ یہ کہ اگر یہ سننے والے نہ جائیں تو کوئی غلط نہیں پڑھ سکتا. ایک دفعہ سننے والے طے کر لیں ہم نے غلط بات نہیں سننی ہے, پھر کوئی غلط بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ کوئی منتظم خالی ہال کے لیے کسی پڑھنے والے کو نہیں بلائے گا, کوئی پڑھنے والا خالی ہال کو سنانے کے لیے کچھ نہیں بولے گا. یہ سب لوگ بول رہے ہوتے ہیں, انتظام کر رہے ہوتے ہیں سننے والوں کے لیے. اور اگر سننے والے اتنا عقل اور اتنا شعور استعمال کریں اور کہیں کہ ہم نے غلط بات نہیں سننی ہے تو پھر سب صحیح ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی معاشرے کے اندر کوئی غلط خطیب رائج ہو گیا ہے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ سننے والوں کی ذمہ داری. انہوں نے رواج دیا ہے, اسے انہوں نے رواج دیا ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گی, جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, بہت سارے معاشرے کی خرابیوں میں ذمہ دار لوگ ہیں جو ذمہ داری قبول نہیں کر رہے, جو ذمہ داری قبول نہیں کرتے. بہت ساری جگہوں کے اوپر, دکانداریوں کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. آپ اپنے اس کردار کو پہچان لیجئے, آپ اپنے اس کردار کو پہچان لیجئے. اگر آپ کو, میں ایک معیار دینے کی کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں طالب علم ہونے کے ناطے, اگر یہ معیار آپ کو سمجھ میں آئے اور اس معیار پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں, دنیا آسان ہو جائے گی, زندگی آسان ہو جائے گی, ہماری اس مشکل سے نجات ہمیں حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک معیار اختیار کر لیں اپنی زندگی کے اندر. آپ نے ہزاروں مجالس سنی ہوں گی, خدا کو جزائے خیر دے, اور انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں میں شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی, خدا کو پھر جزائے خیر دے. ایک معیار بنا لیجئے, عزاداری کے اندر نہ خود دنیا پرستی کریں نہ دنیا پرستی قبول کریں. معیار بنا, اگر آپ کو سمجھ میں آئے یہ عزاداری دنیا پرستی کے لیے ہو رہی ہے, مت جائیں پھر ایسی جگہ جائیں جہاں پہ دنیا پرستی نہ ہوتی. آپ دنیا پرستی کے ساتھ کسی کام کو نہیں نپٹا پائیں گے, آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے, میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا کام آسان ہو جائے. پاکستان سے باہر ایک جگہ تھی, وہاں پر ایک امام بارگاہ بننا تھا, وہاں پہ ایک جگہ بننی تھی. امام بارگاہ پہلے سے بنا ہوا تھا, اس کے ساتھ ملحقہ ایک جگہ بننی تھی. جہاں جگہ بننی تھی وہاں پر ایک کافی لمبا خرچہ تھا, کافی زیادہ خرچہ, شہر بھی مہنگا شہر اور یہ ساری باتیں. تو ایک آدمی نے کہا کہ میں اتنا دینے کو تیار ہوں, بہت بڑی رقم, بہت بڑی رقم. اس نے کہا میں دینے کو تیار ہوں. اس نے ایک ڈیمانڈ کی جس ڈیمانڈ میں دنیا پرستی نظر آ رہی تھی. ایک ڈیمانڈ کی اس نے, کہا میں اتنی رقم دینے کو تیار ہوں, یہ میری ڈیمانڈ ہے. اور وہ ڈیمانڈ ساری دنیا پرستی پر مبنی تھی. سب کو سمجھ میں آ رہا تھا یہ دنیا پرستی. اچھا, ایک جگہ کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے اوپر تذکرہ ہو رہا تھا کہ اگر اس کی ڈیمانڈ قبول کر لیں تو نقصان کیا ہے. صحیح ہے؟ تو ایک آدمی نے یوں کہا, ایک جو شخص تھے جو اس ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار تھے, انہوں نے کہا یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ دنیا پرستی ہے, لیکن اگر اس کی دنیا پرستی پر مبنی ڈیمانڈ مان کر ہم یہ حصہ بنوا لیتے ہیں تو پھر تو دین پھیلا لیں گے ہم لوگ, اس میں کیا خرابی ہے. مثلا آپ کے پاس ایک مدرسہ بنا ہوا ہے, آپ ایک اور مدرسہ بنا ہے ایک آدمی کے ذریعے سے جو دنیا پرستی کی خاطر بنا رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں پہلے بنا لے اس کے بعد پھر ہم دین کے لیے استعمال کر لیں گے, اس میں خرابی کیا ہے؟ اس میں خرابی صرف ایک مشکل ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, جو کام خدا کی خاطر نہ ہو اس سے دین و خدا نہیں پھیل سکتا, کبھی نہیں پھیلے گا. اگر آپ کو دین خدا پھیلانا ہے وہ خدا کی خاطر ہی پھیلا سکتے ہیں, دین و خدا بے خدائی کے ساتھ نہیں پھیل سکتا. یہ سب سے بڑی مشکل ہے اور یہ معیار بنا رہی ہوتی ہے. اور اس میں آسانی یہ ہے کہ اگر آپ نے خدا کی خاطر کوئی کام کر دیا تو پھر خدا اس کو خود بخود بڑھانا جانتا ہے, خدا اس کو بڑھا دے گا. پتہ نہیں تاریخ کے کتنے واقعات اس کے اوپر مبنی موجود ہیں. بس عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے مختصر سی ایک درخواست آپ سے ہے, دنیا پرستی, دنیا داری عزاداری کے اندر مت آنے, نہ خود کریں نہ کسی سے قبول کریں. آپ کو اگر سمجھ میں آئے کہ یہاں پہ دنیا داری ہو رہی ہے اجتناب کر لیں, ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ سید الشہداء کا نام خالصتاً سید الشہداء کی محبت کی خاطر ہو رہا ہو, اس سے آپ کو بہت ثواب ملے گا, اس سے سید الشہداء کا پیغام بہت تیزی سے پھیلے گا, اور انشاءاللہ اس سے ہم سب کو سید الشہداء کی نظر لطف حاصل ہوگی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم نے قابل عرض کرنے کی کوشش کی عزاداری سید الشہداء کا ہدف کیا ہونا چاہیے. عرض کیا سید الشہداء کی عزاداری کا ہدف وہی ہونا چاہیے جو شہادت کا ہدف تھا. شہادت کا ہدف کیا تھا؟ تین چار اہداف بیان کر سکتے ہیں, تین چار اہداف شہادت سید الشہداء کے سلسلے میں بیان کر سکتے ہیں. وہی اہداف عزاداری سید الشہداء سے حاصل ہونے چاہیے. ہم لوگ لاکھوں مجالس منعقد کر رہے ہیں بحمد اللہ رب العالمین, اور ایک اور بات ہے جو اب اس وقت آج کل کے خاص حالات میں انتہائی اہم ہے, وہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں شاید تاریخ میں کم اتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں جتنی اب دینی پڑ رہی ہیں, اور شاید اور دینی پڑیں گی. میں شاید احتیاط سے کہہ رہا ہوں ورنہ میرے جیسے کے ذہن میں ہے کہ بہت دینی پڑیں گی. ابھی جو کچھ سمجھ میں آتا ہے, ہم نے پاکستان میں ایسے سخت وقت کم گزارے ہیں جس سے اب ہم گزر رہے ہیں, اور یوں لگتا ہے کہ نہیں یہ سخت وقت ابھی نہیں جائے گا, یہ ابھی اور رہے گا. اس کی بہت ساری علامتیں ہیں, اس کی بہت سارے دلائل ہیں. اگر میں اور آپ اپنے کام کے سلسلے میں بالکل واضح نہیں ہوئے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں, اس کام کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, تو پھر ایک مشکل آئے گی ہمارے پاس. کچھ عرصے کے بعد جب شہادتیں بہت زیادہ ہونے لگیں گی تو لوگ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں گے, یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کوئی واضح جواب نہیں ہوا لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے, نعوذ باللہ تعالی. یہ بہت بڑی مشکل ہے جو اس وقت آئے گی. ابھی اتنی قربانیاں نہیں دی تھی ہم نے, اب آپ خود تصور کیجئے. کراچی کے حالات کو آپ جانتے ہیں, تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی فرد وہاں پہ شہید ہو رہا ہے. کوئٹہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں, پنجاب کے اندر حالات جو پہلے گزر چکے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس وقت نسبتاً کسی حد تک سکون حاصل ہوا ہو, جو کچھ ڈیرہ اسماعیل خان, جو کچھ پارا چنار اور دوسرے علاقوں کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں. ان سب میں کیا نظر آ رہا ہے؟ صرف ایک بات نظر آ رہی ہے, ہماری قربانیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور مستقبل قریب میں اس کی کمی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں یہ ہوگا کہ ایک دفعہ انٹینسٹی زیادہ ہو جائے گی, پھر تھوڑے وقت کے لیے سکون آئے گا, پھر دوبارہ طاقت پڑ جائے گی, پھر تھوڑی دیر کے لیے سکون آئے گا, یہ ہوتا رہے گا. لیکن نہیں نظر آتا کہ یہ مسئلہ ختم ہوگا. میرا عرض کیا اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، چونکہ جو بیج بوئے گئے ہیں وہ بیج بہت مستحکم طریقے سے ڈالے گئے. ایک ادارہ جو ہمارے حامیوں کا ادارہ نہیں ہے اعلان کرتا ہے کہ ہمارے پاس 35 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں، صحیح؟ اگر ایوریج 35 لاکھ آدمیوں کے 4 4 بچے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگلی نسل میں اس کی فکر پر چلنے والے 1.25 کروڑ سے اوپر لوگ قطعاً ہوں گے. تو کیا یہ مشکل اگلی نسل میں حل ہو جائے گی؟ یہ نہیں حل ہونے والی. اس کا مطلب ہے یہ قربانیاں ابھی چلیں گی اور ہم ان قربانیوں کا مقابلہ یہ سوچ کے نہیں کر سکتے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. نہیں، ختم نہیں ہوگا، یہ قربانیاں بھی رہیں گی. اگر یہ قربانیاں رہیں گی اور لگتا ہے کہ زیادہ بھی ہو جائیں گی تو پھر ایک سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا پڑے گا، جو بھی کام کر رہے ہیں بالکل واضح ہو کر کریں کہ کیوں کر رہے ہیں، ورنہ اگلی نسل ان قربانیوں کے مقابلے میں ہم سے اور آپ سے ایک سوال کرنا شروع کرے گی، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں بالکل واضح ہو کر کریں. مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں ہم نے عزا کرنی ہے، بالکل واضح ہو جائیں عزا کیوں کرنی ہے، عقلی دلیل کیا ہے اس کے پیچھے، مذہب کی دلیل کیا ہے، فکر کی روشنی میں کیوں کرنی ہے، یہ کیوں ہوگا، تاکہ جب قربانیاں بہت زیادہ دینے لگے اور آپ کے بچے یا آپ کے ساتھ چلنے والے آپ سے کبھی پوچھیں ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں جس کے اوپر اتنی جانیں دینی پڑ رہی ہیں، آپ کے لیے بالکل واضح ہو ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. ابھی کچھ عرصے سے فکر بننا شروع ہو رہی ہے، ہمارے خیال میں 100% غلط ہے، 100% غلط فکر ہے، لیکن یہ فکر بننا شروع ہو رہی ہے. اگر ہم فکری طور پر مضبوط نہیں ہوئے ایسی فکریں بہت آئیں گی. فکر کیا بن رہی ہے؟ فکر یہ بن رہی ہے کہ بھائی آپ جلوس نکالتے ہیں اور جلوس کی وجہ سے سیکیورٹی کا رسک بڑھتا ہے. عاشورہ کو جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، آپ جلوس نکالتے ہیں سیکیورٹی کا رسک بڑھتا ہے، پورا ملک ڈسٹرب ہو رہا ہے اس سے. اب تجویز کیا دی جا رہی ہے؟ تجویز یہ دی جا رہی ہے کہ بہتر نہیں کہ آپ شہر سے باہر ایک چار دیواری کے اندر جلوس نکالیا کریں، یہ تجویز ہمیں دی جا رہی ہے. ایسی تجویز آج کی نہیں ہے، کافی عرصے پہلے بھی ایسی باتیں ہوئی تھیں. اب کیا ہے کہ چونکہ سیکیورٹی کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اس جیسی تجاویز اور بھی آئیں گے. ابھی ایک وقت آئے گا جب ہمارے بچے ہم سے پوچھیں گے اگر ہر جلوس پر 15-20 لوگوں نے شہید ہونا ہی ہے تو کیا بہتر نہیں ہم چار دیواری میں چلے جائیں؟ ہمارے بچے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اس کا جواب کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اس پر صرف ایک واضح حل ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اچھی طرح سے اپنے لیے طے کر لیں آپ کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ جان دیں آپ کو پتا ہو ہماری جان کس بات کی خاطر گئی ہے، اس کی قیمت اتنی ہے یا نہیں ہے، ہم نے جان دینی ہے. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں ہم جلوس بالکل صحیح کر رہے ہیں اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے. پورے پاکستان کے اندر ہماری پوری کوشش یہ ہونا چاہیے اپنے کسی جلوس کے راستے کو کم نہیں کریں، ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے. اس کے اوپر ہمیں پتا ہے کہ ہماری جانیں گئی ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہماری جانیں جائیں گی اور ہمیں قبول کرنا ہوگا کہ ہم یہ شہادتیں دینے کو تیار ہیں، ہم ان شہادتوں کو دیں گے. کیوں؟ ہمارا ہدف بہت بلند ہدف ہے. وہ ہدف کیا ہدف ہے یہ آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے. اگر وہ واضح نہیں ہوا آپ جواب نہیں دے پائیں گے، پھر اس وقت مشکل میں چلے جائیں گے. اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا ہدف آپ کے لیے بالکل واضح ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کار واضح ہونا چاہیے. میرا موضوع یہ موضوع نہیں ہے اگلے چار دنوں کے لیے، لیکن اگر خدا نے کبھی توفیق دی عزاداری کے فکری پس منظر کے اوپر تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے. جو بھی کام آپ عزاداری میں کر رہے ہیں یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، کل لوگ آپ سے پوچھیں گے اور اس پر آپ کی جان جا رہی ہے تو آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. مثلا کل آپ سے پوچھے گا تم جلوس کیوں نکالتے ہو، یہ جو مجلس گھر میں کر لیتے ہوئے کافی نہیں ہے، کیوں باہر آتے ہو، باہر آؤ گے تو جان کا خطرہ ہے. آپ کے پاس حل ہونا چاہیے کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کام. اس طرح ہر چیز کو طے کر لیجئے. کل آپ سے ایک اور سوال بھی ہوگا، میں پاکستان سے باہر تھا وہاں پہ ایک سوال ہوا مجھ سے، وہ یہ کہ مولانا یہ جو مجلس ہوتی ہے اس میں ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں. اس پہ سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ جو آپ لوگ مجلس کر رہے ہوتے ہیں جس میں ممبر پہ بیٹھ کر آپ بول رہے ہوتے ہیں اس میں آپ لوگ کوئی پریزنٹیشنز استعمال نہیں کرتے، آپ لوگ کوئی پاور پوائنٹ کے اوپر پریزنٹیشنز نہیں دیتے، یہاں پہ کوئی سلائیڈ نہیں ہوتی، جبکہ دنیا میں جب کوئی لیکچر دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں پاور پوائنٹ کے اوپر سلائڈ چل رہی ہوتی ہے, لوگ اس کو ویڈیو ویژول ویڈیو آڈیو ویژول ایفیکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. تو آپ لوگ ایسے کیوں کر رہے ہو جو 1400 سال پہلے کا طریقہ کار ہے؟ آپ لوگ وہ نئے طریقے پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ مثلا نئے طریقے پہ چلے جائیں تو کیا کریں؟ کہ آپ لیکچر کی طرح کھڑے ہوں, برابر میں آپ کی ایک اسکرین لگی ہو, پاور پوائنٹ کے اوپر پریزنٹیشن آپ دے رہے ہوں, اس طرح سے آپ کی مجلس ہو جائے, آپ قبول کریں گے اسے؟ میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں قبول کریں گے. فکری طور پر کیوں قبول نہیں کرنا چاہتے؟ اچھا اگر آپ صرف یہ کہیں گے نا چونکہ ہمارے اجداد نے ایسا کیا تھا, یہ سوال آپ کے بچے نہیں مانیں گے, آپ کا جواب وہ نہیں مانیں گے. اسے کہیں گے زندگی بھر چیز کو ہم تبدیل کرتے ہیں, اس کو کیوں نہیں تبدیل کر رہے؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ کیوں نہیں تبدیل کر رہے. اور میں بھی کہہ رہا ہوں تبدیل نہیں کرنا چاہیے, طریقہ یہی طریقہ کار ہونا چاہیے, بالکل یہی کام ہونا چاہیے, اسی طریقے سے ہونا چاہیے. کل ایک اور آدمی میرے سامنے بھی آئے گا کہ مولانا جو آپ نے آبا پہنی ہوئی نا, کتنے لوگوں نے یہاں پہ آبا پہنی ہوئی ہے؟ کسی نے نہیں پہنی. آپ نے کیوں پہنی ہوئی ہے پھر؟ آپ بھی اتارو, اتارو یا نہیں اتارو, کیوں نہ اتارو؟ فکری طور پہ جواب ہونا چاہیے, عقل سے جواب ہونا چاہیے, دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس. کل آپ سے لوگ کہیں گے آپ لوگ تبرک دیتے ہو نا, ہاں تبرک دیتے, اس کو چیریٹی میں کیوں نہیں دے دیتے؟ اتنا پیسہ چیریٹی میں کیوں نہیں دے دیتے؟ کتنا لگتا ہے تبرک کے اوپر؟ کروڑوں روپے, کروڑوں بھی کم کہہ رہا ہوں, دسوں کروڑ روپے لگتا ہے. تو کہتے ہیں دسوں کروڑ روپے دے دو کہیں چیریٹی کے اوپر, بہتر نہیں؟ کہنے والا یہ کہے گا, آپ مانیں گے اسے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ فکری طور پر دلیل ہونی چاہیے. جو آج پورا میں نے وقت آپ کا لیا وہ اس بات کو کہنے کے لیے لیا, اپنے سٹینڈرڈز بنائیں اور ان سٹینڈرڈز پر محنت کریں. ایک میں نے آپ کو دے دیا, باقی کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. جلدی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا, جواب اچھا نہیں ہوگا پھر بات کی اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے. تو اگر خدا نے کبھی توفیق دیا اگلے سالوں میں تو ہم اسی کے اوپر کوئی ایسا رکھ لیں گے سلسلہ کے جس کے اندر تفصیل سے جواب دے سکیں. لیکن فی الحال جو لبے لباب اب تک کی باتوں کا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک اسٹینڈرڈ اپنے لیے بنا لیں, وہ یہ کہ عزاداری سید و شہدا میں دنیا داری نہیں ہونی چاہیے, دنیا پسندی نہیں ہونی چاہیے, انانیت ذاتیات نہیں ہونی چاہیے. اگر کبھی آپ کو ایسا لگے اس میں دنیا پرستی ہے, اس میں انانیت ہے, اس میں نفس پرستی ہے, ایسی عزاداری میں جانے کے بجائے ایسی عزاداری میں جائیں جس میں صرف سید و شہدا کی خاطر کام ہو رہا ہو. اگر آپ نے یہ اسٹینڈرڈ بنا لیا اور یہ دیکھتے ہوئے کہ تین افراد میں اہم ترین حصہ سننے والوں کا ہے, تو میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں بہت ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی اور یہاں بہت اچھی اصلاح کی جا سکے گی. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر.
صلی علی محمد والے محمد واجل فرج.
اب میں بار بار ایک پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں کہ اس داری سے تو شہدا کا ہدف کیا ہونا چاہیے, میں اس کی بات کو لے کے آگے بڑھتا ہوں لیکن ایک اور پوائنٹ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں, پھر دوبارہ واپس آتے ہیں. شہادت کا ہدف کیا تھا؟ شہادت کا ہدف تھا اسلام زندہ ہو. سید الشہداء نے کئی موقع پر کہا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و قزینی, اے اگر دین نبی کی بقا اس میں ہے کہ میں مارا جاؤں تو اے شمشیرو آؤ اور مجھے شہید کرو. یہ سید الشہداء نے فرمایا. بس شہادت ہے, سید الشہداء کا ہدف کیا تھا؟ احیاء اسلام, دین کا احیاء ہونا چاہیے. عزاداری کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ احیاء اسلام, عزاداری دین کو زندہ کرے. شہادت دین کو زندہ کر رہی تھی, عزاداری دین کو زندہ کرے گی, تب یہ شہادت سے متصل ہے. دوسرا پوائنٹ, سید الشہداء سے کسی نے پوچھا ہے مولا آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا انی ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر. 100% مستند ترین جملات آپ کی خدمت میں عرض ہو رہے ہیں. فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں, نہیں عن المنکر کروں, اسیرو بسیرت جدی و ابی, میں چاہتا ہوں اپنے بابا اور اپنے دادا کی نانا کی سیرت کے اوپر عمل کروں. سید الشہداء نے فرمایا شہادت کیوں ہوئی تھی؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے. عزاداری کیا کرے؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرے. سید الشہداء نے شہادت دی تھی دین کے احیاء کے لیے, عزابی دین کا احیاء کرے. سید الشہداء نے شہادت دی تھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے, عزائے سید الشہداء بھی امر بالمعروف کرے نہیں عن المنکر کرے. اور سید الشہداء نے کیوں شہادت دی تھی؟ سید الشہداء چاہتے تھے اپنی شہادت کے ذریعے سے اسلام کی عملی مثال قائم کریں. احمدی مثال قائم کریں. عاشور کا دن تھا، سید الشہداء ظہر کے وقت نماز جماعت پڑھ رہے تھے، شب عاشور تھی، سید الشہداء فرما رہے تھے ہمیں نماز اور قرآن سے عشق ہے. شہادت سید الشہداء دین اسلام کی عملی مثال دے رہی تھی. عزائے سید الشہداء کیا کریں؟ سید الشہداء کی عزاداری دین کی عملی مثال فراہم کریں. جو شہادت نے کیا تھا نقطہ بہ نقطہ عزاداری وہی کام کرے. جو شہادت نے کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ شہادت نے اسلام کے حقیقی وارثوں کو لوگوں کے سامنے ثابت کر دیا تھا. شہادت نے ثابت کیا تھا کہ بنی امیہ لیڈر نہیں ہے، اہل بیت لیڈر ہیں. عزائے سید الشہداء کیا کرے؟ عزاداری ثابت کرے کہ اہل غری لیڈر نہیں ہے، اہل بیت لیڈر ہیں. یہ عزاداری سید الشہداء اسلام کو کرے. شہادت سید الشہداء نے کیا کیا تھا؟ ظالم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، دین کے انحراف کے خلاف آواز اٹھائی تھی. عزاداری سید الشہداء کیا کرے؟ عزاداری سید الشہداء بھی ظالم کے خلاف آواز اٹھائے، اور اگر کوئی دین میں انحراف لا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے. یہ عزاداری سید الشہداء کی تمام علامتیں ہیں جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
اور اس ذمہ داری کو جیسے کہ آپ خود احساس کر رہے ہیں، یہ کوئی سادہ ذمہ داری نہیں ہے. اس ذمہ داری کے جتنا اٹھانے والے بار اٹھانے والے خطیب ہیں، اتنا ہی بار اٹھانے والے آپ بھی ہیں. آپ کو بھی اپنے آپ سے یہی سوال کرنا پڑے گا، ہم نے کس عزاداری میں جانا ہے جس میں یہ اہداف حاصل ہو رہے ہیں؟ نہیں حاصل ہوئے اس کے بعد پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بہتر جگہ کے اوپر تشریف لے جائیے جہاں پر وہ اہداف حاصل ہوتے ہیں. یہ رب الباب ہوا. اب میں موضوع کی طرف منتقل ہوتا ہوں. میرا اپنے خیال ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عزاداری سید الشہداء میں اپنے حالات کو نظر انداز کر دیں. میرے خیال میں نہیں ہو سکتا. اس کی تھوڑا سا پس منظر مجھے عرض کرنا پڑے گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد.
جب سید الشہداء نے قیام کربلا کا ارادہ کیا، وہ زمانے کے حالات کو دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ کربلا کے انعقاد کے موقع پر یزید کا ایک ارادہ بنا ہوا ہے. یزید دین اسلام کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے، یزید دین اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. سید الشہداء نے اپنی شہادت پیش کی. مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر دنیا میں کچھ ہو رہا ہو اور میں عزاداری سید الشہداء میں اس کا حل پیش نہ کر سکوں جو باہر دنیا میں ہو رہا ہے. میرے سامنے اس وقت بہت اہم ایک سوال ہے طالب علم ہونے کے ناطے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہماری قوم ایک سخت وقت سے گزر رہی ہے، انتہائی سخت وقت سے. اب مجھے شک ہو رہا ہے تھوڑا بہت، شاید میں غلطی کر رہا ہوں گا، کہ آپ کو اس سختی کا احساس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ہر روز لوگ شہید ہو رہے ہیں، کیا ان یتیموں کو کوئی نظر انداز کر سکتا ہے کیا؟ ان بیواؤں کو کوئی نظر انداز کر سکتا ہے کیا؟ آپ کچھ نہ کیجیے، صرف اتنا کر لیجیے جو شہید فاؤنڈیشن کام کر رہی ہوتی ہے اس کی رپورٹ کبھی دیکھیے، اور اس کی رپورٹ کا پچھلے سالوں کے ساتھ مقایسہ کریں، پھر آپ دیکھیں شہداء کی فہرست کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے. کیا کوئی اس کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ میرا اپنے خیال ہے عزائے سید الشہداء قطعاً ذمہ دار ہے اس مشکل کو حل کرنے کی طرف. ہم جو عزائے سید الشہداء یہاں پہ منعقد کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. کس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ یہ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم اس کے نتیجے میں کہاں پہنچنے والے ہیں، اور اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کریں ہمارے پاس رائے حل کیا ہے، اس کو ہم علمی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں، اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں، طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہی کہ ہماری قوم ایک سخت وقت سے گزر رہی ہے. کیا قرآن کریم نے ہمیں کوئی حل دیا ہے اس کا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کریم نے کوئی حل نہ دیا ہو. اگر قرآن کریم ایک انسان کی کامیابی اور ناکامی کے قانون بیان کرتا ہے تو کیا قوموں کی کامیابی ناکامی کے قانون بیان نہیں کرے گا؟ اگر قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ میں یہ کتاب وہ کتاب ہے، لا رد من ولا یابسن الا فی کتاب مبین، اس میں سب کچھ ہے، فرد کے بارے میں سب کچھ ہے، تو کیا معاشرے کے بارے میں کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر؟ اگر فرد کی سعادت کامیابی اس کتاب سے ہے تو معاشرے کی سعادت اور کامیابی بھی اسی کتاب سے ہونی چاہیے. عزائے سید الشہداء منعقد کرنے والا ایک فرد ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داری ہے اس معاملے کو سمجھیں. ہماری قوم کی سعادت کامیابی کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم نے اس معاملے میں ہمیں کیا ہدایت دی ہے؟ اور پھر ایک اور بہت بڑا نقطہ ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس 250 سال سیرت اہل بیت ہے، اللہ کے رسول کی وفات سے لے کر غیبت صغرا کے شروع ہونے تک 250 سال کا وقت ہے. اس 250 سال میں بار بار معصومین علیہ السلام مختلف حالات میں روئے زمین پر تشریف لاتے رہے. مثلا بریکٹس میں رکھتے ہوئے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، مثلا ممکن ہے کوئی سوال کرے معصومین اور آئمہ کی تعداد زیادہ کیوں ہے؟ مثلا ہمارے پاس 12 امام ہیں، اگر ایک امام ہوتے تو کیا وہ سیرت نہیں مل سکتی تھی ہمیں جو 12 اماموں کے ذریعے سے ملی ہے؟ تو ہمارا جواب ہے کہ مل سکتی تھی، لیکن صرف ایک مشکل ہے، یہ جو 12 امام ہیں ان کے حالات مختلف ہیں. کبھی دشمن ایسا ہے جو ان کو زندانوں میں رکھتا ہے، کبھی دشمن ایسا ہے جو میدان جنگ کے اندر آتا ہے، کبھی دشمن ایسا ہے جو کھل کے دشمنی کرتا ہے، کبھی دشمن وہ ہے جو چھپ کے دشمنی کرتا ہے. کیوں خدا نے معصومین کی تعداد اتنی رکھی ہے؟ شاید ایک نقطہ یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کے کسی بھی حالت میں معصوم کی سیرت سے محروم نہیں رہو گے. تمہارا دشمن کیسا بھی ہو، تمہارا دوست کیسا بھی ہو، جا کے 12 معصومین کی زندگی میں دیکھو، اماموں کی زندگی میں، کسی نہ کسی امام کی زندگی تمہارے نزدیک آئے گی. اگر آپ اس قانون کو قبول کرتے ہیں تو پھر میرے جیسے کے سامنے ایک اور سوال ہے، ہماری زندگی کس امام کی زندگی سے نزدیک ہے؟ ہم اس مشکل کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ ہم جس مشکل کے اندر ہیں، ایسا نہیں ہے تاریخ میں ایسی مشکلات اہل بیت کے چاہنے والوں پہ نہیں آئی ہیں، آئی ہیں، پہلے بھی آئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس مشکل کو درک نہیں کیا ہے، یقیناً درک کیا ہے، انہوں نے حل نہ کیا ہو، یقیناً حل کیا ہے. ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا، ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا خدا نمتار نے قرآن کریم کے اندر قوم کی کامیابی اور ناکامی کے لیے کیا نسخے دیے ہیں. اگر ہم واقعاً سنجیدہ ہوئے اپنے کام کے اندر، خدا نمتار سے نصرت طلب کی، ہمیں پوائنٹس ملنا شروع ہو جائیں گے کہ اگر قوم یہ کام کرے تو خدا کی طرف سے نصرت حاصل ہوتی ہے، خدا کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے. اور ممکن ہے کہ جب ہم یہ کام کریں تو بعض لوگ یوں سوچنے لگیں کہ اس طرح سے مشکل حل نہیں ہوگی. میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر قرآن کے دیے ہوئے سے بھی حل نہیں ہوگی تو پھر دنیا میں کسی بھی طریقے سے حل نہیں ہوگا. یہ قرآن کریم ہے، یہ سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام. ہمیں اپنی مشکل کو یہاں سے حل کرنا پڑے گا. صرف ایک مشکل آئے گی ہمارے سامنے، ہم میں سے بعض لوگ اپنی زندگی تبدیل نہیں کرنا چاہتے. ہم لوگ دشمنوں کے سامنے ایک سخت چیلنج کے اندر آئے ہوئے ہیں. اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو ہم یہ کہیں کہ نہیں، ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، مشکلات بڑھتی رہے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. اس کو ہم کہیں گے بے حسی ہے. کیا ہم مشکلات بڑھتی دیکھ رہے ہیں، قوم کی حالت سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم اپنی زندگی تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، سیرت اہل بیت اطہار ہم سے کیا چاہ رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. کس سمت جانے کی کوشش کریں جس سے اہل بیت ہمارے لیے ہدایت دے رہے ہیں، تاکہ پھر انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر دشمن کے مقابلے کے لیے بھی جرات آئے اور کامیابی کا راستہ بھی کھلے. پہلے میں مثال کے طور پر عام زندگی میں ایک فرد کی زندگی میں جو خدا تعالیٰ نے طریقہ کار دیا ہے وہ آپ کی خدمت میں اشارہ تناس کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کل سے اس گفتگو کو باقاعدہ شروع کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میرے خیال میں آپ اور آپ کی اور میری زندگی میں ایسا کم نہیں ہوا ہوگا. میں پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا، نام دینا شاید جگہ کا نام لیتا ہوں تو بعض اوقات کچھ اور مشکل بن جاتی ہے، اس خاطر میں نام نہیں لیتا. تو پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا، ایک پروگرام کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، جس جگہ پہ میں رہ رہا تھا اس جگہ سے کئی ہزار کلومیٹر فاصلے سے، میرے اپنے خیال کئی ہزار بن جائیں گے. وہاں سے کہا، کہنے لگا کہ میں وہاں سے آیا ہوں یہاں تک اور کئی ملکوں کا فاصلہ طے کر کے میں آیا ہوں اور آپ سے ایک مشکل کو اپنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے بیان کرو. اس نے بیان کرنا شروع کیا. اس نے زندگی کی بہت ساری مشکلات بیان کی. پتہ نہیں پیسے کے اعتبار سے مشکل میں ہوں, پتہ نہیں گھر بار کے حوالے سے بھی مشکلات میں ہوں, اولاد کے حوالے سے بھی مشکلات, بہت ساری مشکلات بیان کی. اچھا میں سنتا رہا اس کی ساری باتیں تاکہ میں اپنے طور پر جو اس کو بہترین ایڈوائس ہے وہ کر سکوں, جو نصیحت کر سکتا ہوں وہ کروں. جب میں نے کچھ کہنا شروع کیا تو اس نے کہا مولانا ایسا ہے کہ وقت بہت کم ہے, ایک تعویذ لکھ دیں باقی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اس نے بہت ساری مشکلات بتائیں اور میں نے ان مشکلات کو غور سے سنا تاکہ میں اس کی زندگی میں دیکھنے کی کوشش کروں کہ اپنے عمل میں کہاں غلطی کر رہا ہے. پھر جب میں نے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ بھائی تمہاری زندگی میں یہاں یہاں مشکلات آ سکتی ہیں, اس کو تم صحیح کرنے کی کوشش کرو, تو وہ ایک دم سے تھک گیا اور کہنے لگا کہ مولانا یہ باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی, ان کو چھوڑ دیں, آپ مجھے ایک تعویذ لکھ دیں, میں روانہ ہوتا ہوں, میری مشکل حل کر دیں. صحیح ہے. اگر آپ اور میں اپنی مشکلات کا حل اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں, اس سے حل نہیں ہوگی. یہ قرآن کا طریقہ کار نہیں ہے. قرآن کریم نے کہیں ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے عمل کے اوپر کوئی توجہ نہ دو, صرف چند عبارتیں باندھو, معاملہ ختم ہو گیا. یہ قرآن نے ہم سے نہیں کہا. کیا اس کا مطلب یہ کہ میں کہنا ہوں باندھنے کی کوئی برکت نہیں ہے؟ نہیں, برکتیں بہت زیادہ ہیں, لیکن سب سے اہم کیا ہے؟ قرآن پر عمل. سب سے اہم یہ کہ دین کو سمجھو, دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو. سب سے اہم خدا نے متعلق وہاں اصول دیے ہیں. آپ کی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. جس طرح فرد کے معاملے میں ہم طے شدہ حقیقت یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں عمل میں کچھ کرنا پڑے گا, آپ کی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. اگر ہم اس مشکل سے گزر رہے ہیں جس میں اس وقت ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو حل کریں, ہمیں بنیادی طور پر سوچنا پڑے گا خدا نے اس مشکل کو کیسے حل کروایا. اور اگر ہم ان کے اوپر عمل کرنے کی طرف چاہتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے بہت ساری قوموں نے اپنی حالتوں کو تبدیل کیا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے. یعنی مثال کے طور پر جن لوگوں کا سن 30-40 سال بھی ہے وہ بھی دیکھ پا رہے ہیں کہ لبنان کی قوم کب کہاں سے لے کر کہاں پہنچی ہے. یہ لوگ لبنان کی ضعیف ترین قوم سمجھے جاتے تھے, بدقسمتی سے فسق و فجور میں بھی بہت آگے تھے, فسق و فجور میں ہی بہت آگے تھے, فحشاء میں بھی کمی نہیں تھی. آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے اس قوم نے ترقی حاصل کی ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہوا وہ ایران کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. جو کچھ ہوا ہے آخری 30-32 سالوں کے اندر وہ ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. یہ قوم کہاں تھی اور کہاں پہنچ گئی؟ یعنی میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ انقلاب سے پہلے کا ایران موجودہ پاکستان سے کہیں بری حالت میں تھا. ہماری آنکھوں کے سامنے تبدیل ہوا ہے یہ سب. جو عراق کے ساتھ ہو رہا تھا گزشتہ 30-35 سال سے وہ ہماری آپ کے آنکھوں کے سامنے تھا. دنیا کے بدترین ڈکٹیٹر حکومت کر رہے تھے اور قوم کو جن مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا تھا وہ پاکستانی قوم تو اس کے حساب سے کسی مصیبت کو اٹھا ہی نہیں سکی ابھی. مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو اہل بیت کے چاہنے والوں نے عراق میں اٹھایا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے, ہم نہیں سوچ سکیں گے. ہمیں سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا ان قوموں نے یہ کام کیسے کیے ہیں. اور اگر ہمیں واقعی سمجھ میں آ جائے اور ہم سنسیئر ہوں اپنے کام کے اندر, ان سے پوائنٹس حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اپنی پسند ناپسند کو ایک طرف رکھیں اور جو خدا نے متعلق کامیابی کے طریقہ کار دیے ہیں ان کو لے کر چلنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس واحد راہ نجات یہی ہے اس وقت, ورنہ آپ جانتے ہیں مشکلات کس پائے کے اوپر. لیکن الحمدللہ ہماری قوم کے اندر ایک خوبی ہے, اس قوم کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں جہاں لوگ اس کی برائیاں کرتے ہیں. میں شدت سے معتقد ہوں پاکستانی قوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے خاص کر بہت خوبصورت لوگ ہیں. قوم ہونے کے ناطے بہت اچھے ہیں, قوم ہونے کے ناطے ان کے اندر بے انتہا اچھائیاں ہیں. میں قطعاً جذباتیت کے ساتھ نہیں کہہ رہا آپ کی خدمت میں, ان تمام قوموں کو جن کا تذکرہ کیا ابھی آپ کے سامنے ان کو نزدیک سے میں نے دیکھا ہے اور ظاہر ہے کہ یہاں تو ہم خود رہنے والے ہیں, یہاں کے لوگوں کو بھی نزدیک سے دیکھا ہے. یہ قوم بہت اچھی قوم ہے, صرف اس کے ساتھ کچھ مشکلات ہیں. ان مشکلات کے اوپر اگر ہم توجہ دیتے ہیں میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ان تمام مصیبتوں کے ساتھ جو اس وقت ہمارے پاس ہیں ہمارا مستقبل کسی طور پر خطرے میں نہیں ہے. ये जो लोग बातें कर रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे, पाकिस्तान में शियत के मुस्तकबिल के हवाले से, मैं मुतमईन हूँ कि आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, हमारा मुस्तकबिल खतरे में नहीं है, हमारा मुस्तकबिल बहुत मजबूत मुस्तकबिल। अगर हमारी ताकत ये ना होती जिस जो इस वक्त है, हरगिज हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। अगर हमारा मुस्तकबिल मजबूत ना होता और इनको हमारे मुस्तकबिल से खतरा ना होता, ये हमारे साथ ये सब कुछ नहीं करते। अगर हम तबाह हो रहे होते, ये हमें हमारी हाल पे छोड़ देते कि तबाह होते दो इन लोगों को, इनको कुछ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ है, इस खातिर ये इसके दर पे हुए हैं, इनको नजर आ रहा है पाकिस्तान में अहले बैत के मानने वाले किस समझ जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए सब कोशिशें कर रहे हैं। बहुत आप मुतमईन हो के इस बात के ऊपर इत्मीनान रखिए, आपका मुस्तकबिल अच्छा मुस्तकबिल है। लेकिन हम इस मामले के अंदर इससे ज्यादा अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं जिसमें इस वक्त हम मुब्तला हैं। अपने हौसलों को बुलंद रखें, अपनी हिम्मतों को बुलंद रखें। और बहुत वक्त हुआ सर, एक जुमले का इसमें इजाफा करता चलूँ आपकी खिदमत में, और इंतहाई कीमती जुमला, शायद तमाम तकरीर के ऊपर सबसे भारी जुमला। अगर कोई ये कह रहा है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, तो मैं उससे सिर्फ एक बात कहता हूँ, अगर मुझ जैसे को देखकर कह रहे हो कि मुस्तकबिल क्या है, तो मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन तुम्हारा वाली और सरपरस्त तुम्हारा वक्त का इमाम है। उनको देखकर पूछो मुस्तकबिल क्या है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एहसान मोहतरम, हम एक कौम होने के नाते एक रहनुमा के पीछे हैं। ये कोई बेसरपरस्त कौम नहीं है, इस कौम का एक सरपरस्त है, इस कौम का एक वाली है, इस कौम का एक रहनुमा है। दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो बेहिस हो सकते हैं, लेकिन जिसको आसमानों में खुदा ने रखा हुआ है, वो आपका हमदर्द है, आपका चाहने वाला है। मनसबे इमामत सिर्फ हाकिम नहीं है। मौला आठवें सरकार बयान फरमाते हैं, कहते हैं इमाम बाप से ज्यादा शफीक है, इमाम बाप से ज्यादा शफीक है। मनसबे इमामत कोई सियासी रहनुमा नहीं है, मनसबे इमामत यानी शफकत है। ये शफकत कैसी शफकत है? ये शफकत हुआ है जिसको अमीर मोमिनीन किसी यतीम बच्चे को देखते हैं तो रोने लगते हैं। मैं मुतमईन हूं कि आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, एक सैयदुश्शुहदा का आज़ादार कहीं पर शहीद हो, उसके यतीम बच्चों का वाली वक्त का इमाम है। आप क्यों घबरा रहे हैं? आप क्यों परेशान होंगे? जिस कौम को खुदा ने उतार ने इतना अच्छा वाली दिया है, इतना अच्छा सरपरस्त दिया है, उस कौम के लिए फख्र है। आप अपनी मोहब्बतों को अपने वक्त के इमाम की तरफ लेके जाइए, अपनी तवज्जोहात को अपने वक्त के इमाम की तरफ लेकर जाइए। और खुदा नुम्तान ने फर्श अजाम में दिए। बहुत सारी कौमें ऐसी हैं जिनकी तबीयत में गिरिया नहीं है, गम नहीं है, उनके दिल बहुत सख्त है। मुतमईन होकर अर्ज कर रहा हूँ, नफसियाती तौर पर मरीज भी हैं अगर उनके दिल के अंदर कोई गम नहीं है। लेकिन खुदा नुम्तान ने सैयदुश्शुहदा के चाहने वालों को एक नेमत से नवाजा हुआ है, इनके दिलों में गम रखा हुआ है, इनके दिलों में गम रखा हुआ है। ये कुरान उतार की अजीब गरीब नेमत है, और ये नेमत इतनी अजीब है जैसे हमारे पास मौजूद है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बयान अल्लाह के हुजूर, कि हजरत आदम खुदा से कहते हैं, खुदा है, तूने तौबा करने के लिए 5 नाम मुझे सिखाए और मैंने नबी का नाम लिया और मुझे सुकून मिला है, मैंने अली का नाम लिया मुझे अजमत का एहसास हुआ, और मैंने सैयदा का नाम लिया तो उसमें तकद्दस मिला है, और हसन मुश्तबा के अंदर एक जलाल है। लेकिन खुद हजरत आदम खुदा ने उतार से कहते हैं, खुदा है, ये हुसैन कैसा नाम, इसके अंदर गम क्यों है? ये खुदा ने उतार ने नाम के अंदर गम रखा हुआ। गोया हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे सैयदुश्शुहदा के साथ क्या होने वाला है, लेकिन कबूल करते कि खुदा इस नाम के अंदर गम है। लिहाजा कोई नबी ऐसा नहीं होगा जिसने सैयदुश्शुहदा के ऊपर गिरिया ना किया, हर नबी गिरिया करता हुआ क्या
کیا برتری تھی سید الشہداء کے واقعے کے اندر، یعنی کس اعتبار سے کہیں سید الشہداء جب مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے تو بار بار حضرت یحیی بن زکریہ کا تذکرہ کر رہے تھے. حضرت یحیی اللہ کے وہ نبی تھے جس نے دشمن کا مقابلہ کیا تھا، ان کے سر کو کاٹ کر تشت میں رکھا گیا تھا. جب سننے والے سن رہے تھے کہ سید الشہداء حضرت یحییٰ کا تذکرہ بار بار کر رہے ہیں تو وہ سمجھ گئے تھے کہ اب سید الشہداء کا سر بھی کٹنے والا تھا. لیکن میں بس دو جملے عرض کروں کہ یہ تو دنیا سمجھ گئی تھی کہ سید الشہداء کا سر کٹنے والا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ یحییٰ کی کوئی بچی نہیں تھی جو تشت کے برابر میں کھڑی. حضرت یحییٰ کا سر کٹا، تشت میں رکھا گیا، ظالم کے سامنے آیا، لیکن مقایسہ کرنے والوں ذرا یہ تو دیکھو سید الشہداء کی سکینہ بچی بھی تو ہے، تشت کے ساتھ کھڑی ہے. اور ایک موقع آتا ہے جب وہ لعین اس چھڑی سے سر اقدس کی اہانت کرنے لگتا ہے. یہ لمحہ کتنا سخت لمحہ تھا، زیارت ناحیہ کے اندر وقت کے امام پکار اٹھتے ہیں، اے میرے چچا امجد، آپ کا سر وہ سر ہے جس کے سر کے ساتھ اہانت کی گئی ہے. اور اگر میں ان جملات کو دوہراؤں میں زیارت ناحیہ کے اندر ہے تو مولا مکی امام کہتے ہیں سلام ہو ان دنداروں کے اوپر جن پر چھڑی ماری گئی، سلام ہو ان لبوں پر جن پر چھڑی ماری گئی، سلام ہو کربلا کی اس تپتی ریت کے اوپر جو اس حیر کی بے گور کفن لاشے کا کفن بنی. یہ ماتم ہے اہل بیت ادھار علیہ السلام کا. اور روایات کے مطابق ایک واقعہ آتا ہے جب وہ لعین کھڑا ہوتا ہے اور سر کے ساتھ اہانت کرتا ہے اور وہ بچی پکار اٹھتی ہے کہ میرے بابا کا سر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تیرے باپ کا سر ہے تو بلا تو صحیح. اور وہ زکیرہ دھامن ٹھہراتی ہے کہ اے میرے بابا کے سر، اگر پہچانتا ہے تو میرے پاس آ جا. ماتم حسین، ماتم حسین، اوپننگ پانچ منٹ ماتم کی طرف پرسلے
شام 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 کہاں بازار میں جانا یاد رہا، شام 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 کہاں بازار میں جانا یاد رہا، شام 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 کہاں بازار میں جانا یاد رہا، شام 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 سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے ہے سجاد ہے سجاد ہے ہے سجاد. شام 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 کہاں بازار میں جانا یاد رہا، شام 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 کہاں بازار میں جانا یاد رہا. پاپا بازار میں آئینہ بندی، ان گلیوں میں بازاروں میں عابد پہ قیامت کیا گزری، پتھر دل ان پہ دردوں کا بازار بنانا یاد رہا، شام 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 کہاں بازار میں جانا یاد رہا، شام شام کہاں بازار میں جانا یاد رہا، شام 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 کہاں بازار میں جانا یاد رہا. جب یاد وہ منظر آتا تھا سجاد کا دل وہ روتا تھا، آنکھوں سے لہو برساتا تھا، ایک درد جگر میں ہوتا تھا، بیمار تڑپتا تھا کہہ کر غربت کا زمانہ شام شام کا بازار میں جانا یاد رہا، شام 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 کا بازار میں جانا یاد رہا، شام 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 کا بازار میں جانا یاد، نیزوں پہ شہیدوں کے سر تھے اور اہل حرم پہ چادر تھے، نیزوں پہ شہیدوں کے سر تھے اور اہل حرم پہ چادر تھے، لاچار حرم بازاروں میں بس اہل ستم کی زد پر تھے، پردیس میں خون لو کر مجھ کو یہ زخم اٹھانا یاد رہا، شام 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 کا بازار میں جانا یاد رہا، شام 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 کا بازار میں جانا یاد رہا، شام 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 کا بازار میں جانا یاد رہا، شام 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 کا بازار میں جانا یاد رہا، تھے اہل شام تماشائی ہم پر پتھر برساتے تھے، ہم پر پتھر برساتے تھے، بازاروں سے درباروں تک ہم سر کو جھکا کر جاتے تھے، غیرت کے سبب ان راہوں میں سر اپنا جھکانا یاد رہا، شام 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 کا بازار میں جانا یاد رہا، شام 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 کہاں بازار میں جانا یاد رہا، شام 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 کہاں بازار میں جانا یاد رہا، شام 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 کہاں بازار میں جانا یاد رہا، کھاتی تھی تماچے ظالم کے معصوم سکینہ راہوں میں، کھاتی تھی تماچے ظالم کے معصوم سکینہ راہوں میں، دل بلرز جاتا ہے میرا وہ درد تھا اس کی آنکھوں میں، میری مظلوم سکینہ کا غازی کو بلانا یاد رہا، شام 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 کہاں بازار میں جانا یاد رہا، ہائے سجاد ہائے ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے ہائے سجاد، شام 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 کہاں بازار میں جانا یاد رہا، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔